نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي منهاج القاصدين فصل چہارم صفحہ 148 رزق حلال. معلوم ہونا چاہیے کہ حلال کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. وہ دعا بھی سکھائے گی نا, اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک. بہت سے جاہل دعویٰ کرتے ہیں کہ حلال تو ہے ہی نہیں, یعنی ہر چیز میں حرام ہے. حلال تو صرف دریائے فرات کا پانی یا گھاس اور سبزی وغیرہ کچھ چیزیں ہیں, ان کو معاملات فاسدہ نے بگاڑ دیا ہے. پھر جب یہ بات ان کے دل میں بیٹھ گئی تو انہوں نے مشتبہ اور حرام چیزوں کو اپنے لیے جائز ٹھہرا لیا. یہ جہالت اور نادانی کی وجہ سے ہے. یعنی بعض لوگوں نے کیا کہا کہ کچھ بھی حلال نہیں سوائے یہ چند چیزوں کے, اور اب دنیا میں تو رہنا ہے لہذا کچھ بھی ہو پھر ہمیں تو کام کرنا ہی ہے, اور اس طرح انہوں نے حرام کو بھی اپنے لیے حلال کر لیا یا مشتبہ اور ناجائز چیزوں کو بھی جائز قرار دے دیا کہ گزارا نہیں مجبوری ہے. صحیحین میں نعمان بن بشیر کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے, اور ان کے درمیان مشتبہ چیزیں ہیں, یعنی شک میں ڈالنے والی, گرے ایریا جس کو کہتے ہیں. چونکہ ان جاہلوں کی طرف سے یہ دعویٰ ایک ایسی بدعت ہے جس کا نقصان عام ہو چکا ہے اور دین میں اس کے شعلے بلند ہو چکے ہیں, لہذا ضروری ہے کہ ایسے ارشاد سے اس جہالت کا پردہ چاک کیا جائے کہ حلال اور حرام اور مشتبہ میں فرق کھل کر سامنے آ جائے. ہم اس کو چند اقسام میں واضح کرتے ہیں. پہلی, یعنی نمبر ایک, طلب حلال کی فضیلت اور حرام کی مذمت, اور حرام اور حلال کے درجات کے بیان میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. طیبات حلال چیزیں ہیں. تو یہ جو اوپر کہا گیا نا کہ صرف دریائے فرات کا پانی یا گھاس سبزی وغیرہ ہی حلال ہے اور باقی نہیں, تو بات یہ ہے کہ ساری طیب چیزیں حلال ہیں, صرف گھاس اور پانی سبزی نہیں. حرام کی مذمت میں فرمایا, ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اور اپنے مال آپس میں حرام طریقے سے نہ کھاؤ. ان کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات ہیں, یعنی حلال واضح کر دیا گیا ہے اور حرام بھی واضح ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگو, اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز ہی کو قبول کرتا ہے. اور ساری حدیث کا ذکر کیا, یہاں تک کہ فرمایا, ایک آدمی پریشان بال ہے, غبار آلود ہے, بڑا لمبا سفر کیا ہے خانہ کعبہ جا کر, اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے, یعنی حج یا عمرے کے لیے جب جاتا ہے, اور کہتا ہے, اے رب اے رب, اور اس کی خوراک حرام اور پینا حرام اور لباس حرام اور حرام کی غذا سے بنا ہوا جسم ہوتا ہے, تو اللہ اس کی دعا کیسے قبول فرمائے. حضرت سعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا کروں کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں, یعنی میری دعائیں قبول ہوا کریں. تو آپ نے فرمایا, اپنی خوراک پاکیزہ رکھو, تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. سلف حلال میں بڑی تحقیق کرتے, یعنی چھان پھٹک کرتے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مشتبہ چیز کھا لی تو معلوم ہونے پر حلق میں انگلیاں ڈال کر کہہ کر دی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اس لیے کیا تھا کہ وہ کہانت کی اجرت کا کھانا تھا جو حرام ہے. کہانت کہتے ہیں غیب کی خبریں معلوم کرنا, جیسے کسی نجومی وغیرہ کے پاس, تو ان کو جو لوگ ہدیے وغیرہ دیتے ہیں. حرام اور حلال کے درجات. معلوم ہونا چاہیے کہ حلال سب پاک ہے, لیکن بعض چیزیں بعض سے زیادہ پاک ہیں, یعنی ان میں درجات ہیں, اور حرام سب گندا ہے, چاہے دیکھنے میں وہ صاف ہی کیوں نہ نظر آتا ہو, لیکن بعض چیزیں بعض سے زیادہ گندی ہیں, یعنی ان کے درجے ہیں. جیسا کہ طبیب حکم لگاتا ہے کہ ہر میٹھی چیز گرم ہوتی ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ پہلے درجے میں گرم ہے, اور یہ دوسرے درجے میں, اور یہ تیسرے میں, اور یہ چوتھے میں. اسی طرح گندی چیزیں جو ہیں یا حرام چیزیں جو ہیں ان میں بھی درجات ہوتے ہیں، یعنی لیول ہوتے ہیں ان کے. حرام میں اس کی مثال بے فاسد سے حاصل کیا ہوا مال ہے، ناجائز تجارت، یہ حرام ہے. لیکن یہ اس درجے کا حرام نہیں جس درجے کی زبردستی چھینی ہوئی چیز حرام ہے، کیونکہ اس میں دوسرے کو ایزا دینا بھی شامل ہے اور کمانے میں شریعت کی راہ کو چھوڑنا بھی ہے. جبکہ بے فاسد میں صرف یہ گناہ ہے کہ اس نے عبادت کا طریقہ ترک کیا. اسی طرح وہ چیز جو زبردستی کسی فقیر یا نیک آدمی یا یتیم سے چھینی جائے زیادہ حرام اور گندی ہے بنسبت اس چیز کے جو کسی طاقتور یا غنی یا فاسق سے چھینی جائے. جیسے باقی برائیوں میں بھی آتا ہے نا کہ جیسے زنا جو ہے وہ حرام ہے، لیکن اگر کوئی اپنی پڑوسی کی بیوی سے زنا کرتا ہے تو وہ زیادہ بڑا جرم ہے. اسی طرح بہت سے باقی گناہوں کے اندر بھی درجہ بندی ہے. تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ حلال اور حرام میں، یعنی اس چیپٹر میں جو بات سمجھائی گئی ہے وہ یہ کہ حلال اور حرام میں فرق ہے، دونوں کو اللہ نے واضح کر دیا ہے، لہٰذا اس میں انتہائی رویوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ہمیں حلال کو حرام یا حرام کو حلال بنانے کی اجازت نہیں، لیکن ان دو کے بیچ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مشکوک کے درجے میں ہیں، ان سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. یہی دراصل تقویٰ کا تقاضا ہے. اور اسی طرح یہ کہ حلال اور حرام کے درجات ہیں، سب چیزیں ایک درجے کی حرام یا ایک درجے کی حلال نہیں. پھر یہ کہ تمام طیبات حلال ہیں اور اسی طرح ساری گندی چیزیں حرام ہیں. جی، اب اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو.
استاذ، ایک تو یہ بات مجھے اچھی لگی کہ اپنے دل سے بھی فتویٰ لینا چاہیے، اپنے دل کی حالت کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس میں کچھ کھٹک تو نہیں رہا، کچھ غلط تو نہیں لگ رہا، اور چھپانے کی تو نہیں فیلنگ ہو رہی کہ کسی کو پتا نہ چلے. تو یہ بہت ہی اچھی ڈیفینیشن ہے اس چیز کی کہ آپ اس چیز سے ذرا بچ جائیں. ایون اگر وہ حرام نہیں بھی ہے تو وہ مشتبہ ضرور ہے جو آپ کے دل میں کھٹک رہی ہے. اور دوسری بات اسی سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ دل میں بھی وہ بات کھٹکے گی نا جب آپ اپنے دل کو پہلے اس کے لیے تیار کریں کہ وہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکے. علم کو غور سے حاصل کرنا، جب آپ پڑھا رہے ہیں اس کو غور سے سننا، ساتھ ساتھ نوٹس لینے، جو بات بک میں نہیں لکھی ہو اس کو جلدی سے نوٹ ڈاؤن کر لینا جو آپ بتا رہے ہیں، اور کسی بھی چیز کو لائٹلی نہیں بلکہ ہر چیز کو سیکھنے کے لیے، تبھی ہمارے دل کی آنکھیں کھلیں گی. مطلب یہ بات میں اپنے لیے بھی سوچ رہی ہوں اور باقی سب اسٹوڈینٹس کے لیے بھی کہ صرف ریلیکس ہو کے بیٹھنا اس کلاس کا مقصد نہیں ہے بلکہ اپنے دل کی آنکھ کو کھلنا ہے. تو جزاک اللہ خیر استاذہ، آپ نے اتنا اچھا اس کو ایکسپلین کیا مجھے، تو بہت ہی زیادہ آج میرا اس چیز پہ ہوا کہ ہر چیز کو ایز اٹ از نہیں لینا چاہیے بلکہ اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ پھر کس طرح اپلیکیبل ہوگا. کیونکہ صرف ڈائریکٹلی کہہ دینا یہ چیز حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، وہی چیز پہ دیکھیں کہ کتنا اچھا انہوں نے وہ اینڈ پہ وہ کیا ہے کہ جب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں ہر چیز ہی حرام ہے اور کوئی حلال اپرچونیٹی یا کوئی حلال جائز کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں اس دین کا کیا فائدہ ہے، پھر بس سب چیزوں کو اپنے اوپر حلال کر لو چاہے وہ جتنی مرضی حرام ہو. جیسے پردے کے بارے میں کچھ خواتین سے اگر بات ہونا تو وہ کہتی ہیں کہ پردہ تو پھر یہ ہے کہ وہ ان کا غلط فہمی ہے، وہ سمجھتی ہیں کہ بالکل پھر باہر ہی نہ نکلیں اور کچھ بھی کسی کے سامنے بھی نہ جائیں، کسی سے بات بھی نہ کریں، آواز کا بھی پردہ ہے، یہ بھی پردہ ہے، پھر یہ سارے تو ہو نہیں سکتے، اس لیے پھر ہم بالکل ہی کھلے نکل رہے ہیں. تو اس میں ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی دین کو ایسا پورٹری کریں کہ لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہوں.
اس میں جو آپ کی بات کے بعد مجھے ایک اور بات ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ چیزوں کو بعض اوقات، جیسے ابھی یہ مثالیں دی گئی ہیں نا کہ زیور بنانا یا چند اور پیشوں کا نام لیا گیا ہے کہ یہ مکروہ ہے. اب اگر کوئی شخص یہی سمجھ کے کہ یہ مکروہ کام ہے اور ہر ایک کو اٹھ کے فتویٰ دینا شروع کر دے اور یہ کہے کہ جتنے بھی لوگ زیور کا کام کرتے ہیں، یہ کسی کا شوہر کرتا ہے، یہ بھائی کرتا ہے، یہ بیٹا کرتا ہے، تو کہے کہ تمہاری آمدنی مجھ پہ حرام ہے کہ تم مکروہ کام کرتے ہو. تو بات یہ ہے کہ بہت سی چیزیں کانٹیکسٹ میں بھی لی جانی چاہیے اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو لے کر ان کو جنرلائز کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا بھی لوگوں کو دین سے افرنڈ کرتا ہے.
السلام علیکم استاذہ.
وعلیکم السلام.
استاذہ، یہ اس میں جو دوسرا پورشن تھا، یہ جو اس کا یہ والا پیراگراف ہے کہ زیور بنانے اور نقش و نگار کرنے اور مکانات پر پلستر کرنے، اس کو اگر تھوڑا سا آپ کے لیے.
اصل میں نے اس کی کافی وضاحت کی ہے، اور ابھی آخری بات بھی میں نے یہی کی ہے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ نئی چیزوں کو لینا چاہیے. کچھ کام اور کچھ پیشے جو بظاہر حلال ہیں جائز ہیں لیکن کچھ لوگوں کے لیے وہ چیز پسندیدہ نہیں ہوتی. مثلا اگر ایک شخص نے علم حاصل کیا ہے, جیسے بعض لوگ ایم بی بی ایس کی ڈگری لے لیتے ہیں اور پھر ٹیکسی چلانے لگتے ہیں, اب اگر کوئی کہے کہ ٹیکسی چلانا جو ہے وہ کوئی اچھا پیشہ نہیں ہے, تو ویسے تو کوئی حرج نہیں ٹیکسی چلانے میں, کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, لیکن اس شخص کے لیے جس نے اپنی زندگی کے کئی سال ایسی تعلیم میں لگائے کہ جس میں اس نے سخت محنت کی اور وہ اپنے اس علم کے ذریعے لوگوں کی جانیں بچا سکتا ہے, لوگوں کے دکھ دور کر سکتا ہے, تو محض سستی کے مارے یا محض اس لیے کہ وہ اب اس کو مزید پڑھنا پڑے گا یا اور تکلیف اٹھانی پڑے گی یا یہ کہ اس کا نیند آرام خراب ہوتی ہے, تو اگر وہ ٹیکسی چلانا شروع کر دیتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوگی. اسی طرح اگر کوئی شخص مثلا اس نے پڑھنے پڑھانے میں ایک زندگی گزاری, اب اس کا فرض بنتا ہے کہ لوگوں کو سکھائے, اور لوگوں کو سکھانے کے لیے آپ کو معلوم ہے آپ خود بھی سکھانے والوں میں سے ہیں کہ ایک انسان کو اس کے لیے صرف علمی تیاری نہیں, ذہنی تیاری, جسمانی تیاری, جذباتی تیاری, ہر لحاظ سے ایک ماحول کی تیاری کرنی پڑتی. اب اگر آپ کسی ایسے کام کے اندر مشغول ہیں, چاہے وہ آپ بطور تجارت اس کام کو کر رہے ہیں, کہ جس کی وجہ سے آپ کا اصل کام مثلا پڑھنے پڑھانے کا کام متاثر ہو رہا ہے, تو آپ کے لیے اس کام میں شغل جو ہے وہ ایک طرح سے ناپسندیدہ ہوگا, کیونکہ اس سے آپ کا جو پرائمری رول ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. لیکن ایک عام شخص جس نے بچپن سے آنکھ کھولی اور اسی پیشے کے ساتھ منسلک ہو گیا, اسی میں مہارت حاصل کی, یہی کر رہا ہے اور حلال طریقے سے کر رہا ہے, تو اس میں کوئی کباہت نہیں اس کے لیے, ٹھیک ہے نا. چونکہ یہ کتاب جو ہے یہ مختصر ہے اصل کتاب کی, تو ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات جب اختصار کیا جاتا ہے تو وہ لمبی چوڑی دلیلیں حذف کر دیتے ہیں یا کانٹیکسٹ کو حذف کر دیتے ہیں اور وہ خلاصے کے پوائنٹس صرف لکھ دیتے ہیں. اب بعد میں پڑھنے والا ان چیزوں کو اگر پڑھ کے جنرلائز کرے تو یہ درست نہ ہوگا. تو یہ نہیں ہے کہ یہ حرام ہے پیشے, لیکن ایک عالم کے لیے مثلا وہ دین سکھانے والا, جبکہ شہر میں پہلے ہی گنے چنے لوگ ہیں, سنار تو بہت ہیں اور حجام بھی بہت ہیں اور درزی بھی بہت ہیں, لیکن علم دین سکھانے والے چند ایک ہیں. اب اگر وہ کہیں بھئی کیا فائدہ علم دین سکھانے کا, ہمیں تو اتنے پیسے نہیں ملیں گے, چلو ہم نائی کی دکان کھول لیتے ہیں, وہاں ہمارا زیادہ ہمیں آمدنی ہوگی, تو ایسے شخص کے لیے چاہے آمدنی کام ہو چاہے اسے مشقت ہو دین سکھانے میں, لیکن وہ پھر بھی اسی کو ترجیح دے بنسبت اس کے بال کاٹ کے وہ زیادہ پیسے کما سکے.
جس چیز کی ضرورت ہے اس کو دیکھتے ہوئے انسان کو, اور جس میں کسی نے مہارت حاصل کی ہے اس کو لے کے چلنا چاہیے, نہ کہ یہ کہ انسان آسانیاں ڈھونڈے اور یہ دیکھے کہ کس میں
جی. اور پھر آپ دیکھیے کہ جیسے قرآن سکھانے کو گھاٹے کا علم سمجھنا کہ قرآن سیکھ کے کیا ملے گا, یا یہ کہ دین پڑھ کے کیا ملے گا, جیسے لوگ حقیر سمجھتے ہیں اس پڑھنے پڑھانے کو, اور اس کے مقابلے میں دوسرے فنون اور مہارت یا دنیاوی صرف زیب و زینت کی چیزیں جو ہیں ان کے اندر ان کی بڑی اٹریکشن ہے. تو آپ نے اب بھی دیکھا ہوگا, یہ تو خیر اس زمانے کے نقش و نگار کی باتیں ہیں, لیکن آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ دنیاوی ڈگری لینے کو بڑا عزت کا کام سمجھتے ہیں, جبکہ قرآن پڑھنے پڑھانے کو وہ عزت کا کام نہیں سمجھتے. پھر ایسی صورت میں اس شخص کے لیے کہ جو اس نیت اور اس نقطہ نظر سے دین کے علم کے کام یا خدمت کو چھوڑ دے کہ اس میں میری عزت نہیں ہے, تو یہ ناپسندیدہ چیز ہوگی. یہ ایک سوال ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایک عورت کو یہ شبہ ہو کہ اس کے ہسبینڈ کی جو آمدنی ہے وہ پوری حلال نہیں ہے اور اس میں کچھ چیزیں مشکوک ہیں یا حرام شامل ہیں, تو وہ پھر کیا کرے. اس میں یہ ہے کہ عورت کی ذمہ داری نہیں وہ اپنے شوہر کو سمجھائے اور اسے کوئی دوسرا پیشہ یا کام اختیار کرنے کے لیے کہے, لیکن اگر وہ نہیں مانتا تو عورت پر انشاءاللہ جو خرچ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اس سے حساب نہیں لے گا, کیونکہ اس کا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ بہرحال اس کو سمجھاتی رہے. وعلیکم السلام.
میں نے آپ سے پوچھنا تھا وہ پیج نمبر 146 پہ ہے, یہ بھی گناہ ہے کہ درزی مرد ریشمی کوٹ سی, اس کی سمجھ نہیں آئی مجھے.
جی وہ اصل میں یہ ہے کہ ریشمی کپڑا پہننا منع ہے نا مردوں کے لیے, مردوں کو ریشمی کپڑا پہننا حرام ہے. اگر کوئی درزی یعنی ایسا لباس سیتا ہے جس کا پہننا ہی حرام ہے تو وہ بھی گناہ میں ایک طرح سے شریک ہو گیا.
تو اگر ہم فٹنگ والے زیادہ کپڑے یا ہاف سلیو وغیرہ سلواتے ہیں کسی درزی پہ تو وہ اس کو بھی گناہ ملے گا.
اگر اس کو یہ یقین ہو کہ یہ مردوں کے سامنے پہنا جائے گا تو اس کو انکار کرنا چاہیے, لیکن اگر کوئی اپنے شوہر کے لیے یا ایسی جگہ پر پہنتے انسان جہاں پہننا حرام نہیں تو پھر نہیں. یہ اصل میں ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ چیزیں پھر تقوی کا تقاضا بھی ہیں. ایک متقی شخص تو چھان پٹک کرے گا کہ آنے والے کلائنٹ سے پوچھے گا کہ تم یہ کہاں پہنو گے, کس کام کے لیے سلوا رہے ہو مجھ سے. لیکن ایک عام درزی اگر وہ سیتا اور وہ اپنا فرض پورا کر رہا ہے, اسے اس سے کوئی غرض نہیں کہ کوئی پہننے والا کیا کرتا ہے, تو کسی حد تک اس کا جواز بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر آخرت کو ترجیح دینا دنیا پر, آپ دیکھیں نا یہ چھ باتیں کہی گئی ہیں, ان پر پھر چیزوں کو پرکھا جائے گا یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اپنی دنیا اور کون اپنی آخرت کو مد نظر رکھتا ہے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کوئی کسی پارلر وغیرہ میں جاب کرتا ہو اور اس کی مجبوری بھی ہو, وہاں پہ لوگ جو ہے پلکنگ وغیرہ کروانے کے لیے آتے ہیں, اس طرح اگر کوئی کام کرواتے ہیں تو کیا وہ نہ کرے پھر؟
ہاں نہیں, پلکنگ نہ کریں, نہ کر دینی چاہیے,
پھر تو اس کی جاب چلی جائے گی.
تو پھر کہیں اور جاب کر لے, کوئی بات نہیں, کیونکہ حدیث میں واضح طور پر ممانعت کی گئی ہے کہ پال نکالنے والے اور نکلوانے والے دونوں پہ لعنت کی گئی ہے. تو جس چیز پہ لعنت کی گئی اس سے انسان باز ہی رہے تو بہتر ہے, ایسی آمدنی میں کیا برکت ہوگی.
یہ استاذہ, یہ مجھے ان کے کوشچن سے یہ اور زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ آج میں ان کو اسائنمنٹ پہ جو رائٹنگ سکلز کے حوالے سے دیے وہ یہی دیے کہ یہ لوگ منہاج القاصدین کو اپنے رائٹنگ سکلز میں یوز کریں, اور مختلف جو معاش کے ذریعے ہیں ان میں یہ لوگ فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ اس میں دین پر خود کو کیسے عمل کرے اور دوسروں کو کس طرح وہ دین کی طرف مائل کرے. تو ظاہر بات ہے خود دین پر عمل کرتا ہوگا, اس میں تقویٰ ہوگا تو وہ دوسروں کو بھی یہ شعور احساس دلائے گا. ظاہر ایک جگہ سے اگر وہ کوئی اس کو ریفیوز کرے گا پلکنگ کرنے سے, تبھی کسی کلائنٹ کے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ بات ہو سکتا ہے کہ غلط ہو, وہ کوئی دین کی طرف آگے دوں گے یا پتہ کرنے کی کوشش کریں گے. ہر چیز ان کے لیے اگر آسانی سے مہیا کی جا رہی ہے ان کو کیا ضرورت
جی
ہے.
وہ ابھی شام میں ہمارے شاگرد ہیں تو ان کا ولیمہ تھا, تو اب ایسا ہے کہ وہاں پر کچھ خواتین بیٹھی ہوئی تھی, تو ایک ان میں سے ٹم ہارٹن ہے, یہاں پر کافی اور سنیکس وغیرہ ملتے ہیں, تو وہاں پر وہ کام کرتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی فرینچائز ہوتے ہیں اس میں حلال حرام دونوں ہوتا ہے. تو وہ کہنے لگی کہ میں جب گئی تو پہلے دن انہوں نے میرے ہاتھ میں جھاڑو پکڑایا, جب وہ پاکستان میں تھی تو کئی لوگ ان کے لیے جھاڑو دیتے تھے, تو خیر کہنے لگی ادھر سے میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرے اور میں جھاڑو اٹھایا, اور میں سارا دن 8 گھنٹے کی ڈیوٹی تھی اور مسلسل وہ یہی کام کرتی رہی. پھر ان کو ایک دن واش روم صاف کرنے پہ لگا دیا گیا, وہ کرتی رہی پھر اسی طرح باقی بھی کام. لیکن کہتی ہیں کہ جہاں وہ حرام سینڈوچ بنتے ہیں اس کام کو انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ میں نے نہیں کرنا. اب ایک بندہ اگر جھاڑو دینے پہ راضی ہے جو کہ اس کے لیے واقعی اس کی انا کے لیے اور اس کے سٹیٹس کے لحاظ سے ایک بہت تکلیف دہ چیز ہے, تو وہ اس پہ راضی ہے اپنی انا قربان کرنے کے لیے, لیکن اپنا دین قربان کرنے کے لیے راضی نہیں. تو یہی فرق ہے نا تقوی کا, کہ آپ سینڈوچ بنانا جو ہے وہ نسبتاً بہتر کام ہے, لیکن اگر حرام سٹاف رکھ کے سینڈوچ بنانے میں انسان کو کراہت ہے اور وہ اس کو وہ اوائڈ کر رہا ہے اور اس میں اس کو ڈر بھی ہے, خطرہ بھی ہے کہ اگر میں انکار کرتا ہوں تو میری نوکری چلی جائے گی, لیکن پھر بھی وہ اس پر قائم ہے, تو دوسروں کو بھی خیال آئے گا یہ کیوں یہ کر رہا ہے نا, یعنی کیوں یہ انکار کر رہا ہے کہ اس نے یہ کام نہیں کرنا, آخر کیا خرابی. لیکن جب ہم ہر چیز کو اپنے لیے کہہ دیتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں, اللہ غفور الرحیم ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے اور وہ بھی ٹھیک ہے اور ہر چیز ہی ٹھیک ہے, تو پھر اچھے اور برے کی تمیز کیسے قائم ہوگی, دوسروں کا بھی ضمیر کیسے جاگے گا. کوئی تو حد ہونی چاہیے نا, اللہ کی حدود کیا ہے, اس کی حرام کردہ چیزیں محارم اللہ.
ساتھ ایک اور چیز, ہمیں جب معاش جو ہے وہ ایک عبادت تو ہے, لیکن اسباب کے عالم میں یہ چیز ہمارے لیے ایک فرض کر دی گئی کہ ہم ہر چیز کے لیے کوئی ذریعہ تلاش کریں, لیکن ذریعے کو سورس نہیں سمجھنا چاہیے, یعنی روزی کماتے وقت اس کو یعنی رازق مت سمجھیں کمانے والے کو, اور رازق تو اللہ تعالیٰ ہے, اگر ایک جاب سے اس کو نہیں رزق مل رہا یا وہ جائز نہیں ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جو رزق دینا وہ تو دینا ہی ہے.
بالکل,
حرام طریقے سے
دوسری جگہ سے اس کو دگنا مل جائے گا.
ایک انسان جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی جاب یا کوئی کام چھوڑتا ہے کہ یہ کام جائز نہیں ہے, تو کیا اللہ اللہ تعالیٰ اس کو کہیں اور سے رزق نہیں دیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
بالکل. اور پھر توکل کا کیا مفہوم ہے؟ حرام پہ قناعت کرنا تو توکل نہیں ہے. اصل میں یہ بندے کے امتحان ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے.
جی استاد، ایک اور کوشچن آیا کہ کسی نے چٹ پہ بھیجا کہ ایک بیوہ عورت صرف قرآن پڑھنا لکھنا جانتی ہے اور اس میں کوئی اور صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے روزی کمائے اور بہت غریب بھی ہے، تو بتائیں اس کا قرآن پڑھانا اور اس پر لوگوں سے اجرت دینا کیا جائز ہے؟
جی یہ کراچی کا بھی یہی سوال ہے کہ خطیب امام اگر اور کوئی ذریعہ معاش نہیں اور وہ اس پر اجرت لیتے ہیں تو وہ کیا حرام ہے؟ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک فتویٰ اور تقویٰ کا فرق ہے. فتویٰ کے ذریعے اگر ایک چیز کو جائز قرار بھی دیا جائے تو بہت سے لوگ تقویٰ کی وجہ سے ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اجرت طے کرنا حرام ہے، یہ ایک بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ اس معاملے میں کافی میں نے اسٹڈی کیا ہے اور مختلف ائمہ کے اقوال، اور یہ کافی طویل مسئلہ ہے، اس میں دونوں طرح کی روایات بھی ملتی ہیں. تو ان ساروں کے درمیان اگر تطبیق کی جائے تو وہ یہ ہے کہ قرآن پڑھانے والا ہو یا خطیب ہو یا امام ہو، تو وہ شرط نہ لگائے کہ اگر مجھے آپ نماز پڑھانے کے اتنے پیسے دیں گے تو ہی میں نماز پڑھاؤں گا، یا یہ کہ آپ اس چیز کے مجھے اتنا اس کا عوض چاہیے، یعنی اس کا وہ معاوضہ طے نہ کرے. ہاں اگر وہ اپنی خدمات پیش کرتا ہے اور اس کی ضروریات پورے کرنے کے لیے یا اس کے بال بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوئی اس کو کسی بھی قسم کا مشاہرہ دیا جاتا ہے، اس کو معاوضہ نہیں کہنا چاہیے، مشاہرہ دیا جاتا ہے، تو اس کو لینے میں حرج نہیں. جس طرح کہ بخاری کی وہ حدیث ہے نا جس میں آتا ہے کہ جب کچھ لوگ کسی سفر پر تھے، اور اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ مسافر اپنے ساتھ بہت کچھ کھانے پینے کا نہیں رکھ سکتے تھے، وہ جس بستی میں اترتے تھے وہیں پر ہی ان کو بستی والوں کا ذمہ بنتا تھا کہ وہ ان کی مہمان نوازی کرے. تو بہرحال وہ ایک موقع پر کسی بستی میں اترے صحابہ کرام کچھ، تو ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم تو آپ کو کچھ نہیں کھلاتے. اتفاق سے ان کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا. اب وہ بڑے پریشان ہوئے تو انہی کے پاس آئے، صحابہ کے پاس، اور کہا کہ کیا آپ لوگوں کو کوئی ایسا طریقہ معلوم ہے کہ جس سے بچھو کے کاٹے کا علاج ہو؟ ایک صحابی نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن اس وقت ہم کریں گے جب آپ اتنی بکریاں دیں گے ہمیں، کیونکہ انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کیا تھا. تو بہرحال ان کی نیت جو تھی وہ انہیں ایک طرح سے پنش کرنا بھی ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی لو ہم سے لیکن ہمیں علاج بتاؤ. تو انہوں نے سورت فاتحہ پڑھ کر دم کی، اور بہرحال لیکن جب انہوں نے معاوضہ دیا اس کا تو ان کی تسلی نہیں ہوئی، ان کے دل راضی نہیں ہوا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور کہا کہ کیا یہ ہمارے لیے لینا جائز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اس اجرت کو لینا جائز قرار دیا. اب آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں کسی مسافر کی مسافری نہ کرنا اس کی موت کو دعوت دینا، یعنی اس کے لیے موت ہے. تو اسی طرح اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اتنا مشغول ہے اور اس کے لیے اپنی ضروریات پوری کرنے کا اور کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں، تو اس صورت میں اگر وہ کوئی چیز طے نہیں کرتا اور اس کی ضروریات کے لیے جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں اگر کوئی ایسا سلسلہ پیدا کرتے ہیں، جیسے بعض بچیاں الہدا میں کام کرتی ہیں، تو اب انہوں نے کبھی کوئی شرط تو نہیں لگائی کہ ہمیں اتنے پیسے دیں گے تو ہم یہاں کام کریں گے، اور کبھی مانگا بھی نہیں، لیکن یہ کہ ادارہ خود اگر ان کی کچھ خدمت کرتا ہے جو کہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے عام طور پر، تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں. اس کے باوجود اگر کوئی نہیں لیتا تو یہ اس کا تقویٰ ہے اور افضل بہرحال یہی ہے. لیکن اگر کسی کے پاس کوئی اور چارہ کار نہ ہو اور یہ آخری چارہ کار کے طور پر اگر کوئی صرف ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے کچھ لے لیتا تو وہ حرام میں نہیں آتا.
السلام علیکم استاذہ.
وعلیکم السلام.
بس میں اس میں ایڈ کروں گی کہ جب کوئی شخص دین کے لیے کام کرتا ہے تو وہ جو اجرت اس کو ملتی ہے پیسے کی صورت میں، وہ تو ایک میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی چھوٹی سی چیز ہے، مگر اللہ کے کام کے لیے جب انسان نکلتا ہے تو جو اس کے اوپر فضل اور جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ انکاؤنٹیبل ہیں، انمیجریبل ہیں، ان کا آپ کو حساب ہی نہیں لگا سکتے. تو بالکل کل ہی میری ایک ملاقات ہوئی، ایک یہیں پہ کچھ عرصہ پہلے کام کرتی تھی تو وہ دوبارہ جوائن کرنے کے لیے آئیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ اتنا عرصہ یہاں آزادہ سے باہر رہی ہیں تو آپ کو کیسا فیل ہوا؟ تو کہتی ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ جو مجھے رحمتیں یہاں سے مل رہی تھی جب میں یہاں پہ کام کر رہی تھی وہ سب ختم ہو گئی، اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے.
تو اجرت میں سمجھتے ہیں ایک طرف، مگر جو اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ آخرت میں سب کو دے گا، اور جس کے ساتھ ساتھ جو ہماری مشکلیں ٹلتی ہیں، ہماری بلائیں ٹلتی ہیں اللہ کے اس کلام کے جڑنے کی وجہ سے، اس کا کوئی حساب ہی نہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ دنیا کی ہر جاب اور ہر بہترین، آپ سمجھ لیں کہ اگر کوئی آرگنائزیشن کسی کو دے سکتی ہے، وہ سب سے بہتر ہے کہ انسان نہ لے، اگر لے تو چلو جتنا کوئی دے رہا ہے اتنا لے، مگر اللہ کی رحمتیں اس کو ملتی رہے.
بالکل، کیونکہ تو صاف صاف کہہ دیا گیا نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس سے بڑھ کر اور کیا کام ہو سکتا ہے جو انسان کو زندگی میں کرنا نصیب ہو. اور یا یہ کہ اس کام کے لیے کسی بھی قسم کی اپنی خدمت یا سروس کو حاضر کرنا.
ایسا تھا کہ جب میں جاب کرتی تھی تو فائدہ یہ تھا کہ میرے بچوں کا دونوں کی فی تھی، تو جب میں نے یہاں پہ آنا تھا تو میں نے ہسبینڈ سے کہا تھا کہ آر یو ریڈی کہ میرے بچوں کا فرینڈز آپ اٹھائیں، اور میں جانا چاہتی ہوں، ان اینی کیس میں جانا چاہتی ہوں چاہے کچھ بھی ہو. تو الحمدللہ انہوں نے ولنگلی اجازت دی اور میں نے الوداع جوائن کیا. اور اس کے بعد خوشخبری مجھے یہ ملی کہ میرے دونوں بچوں کا اے لیول میں فل اسکالرشپ تھی، وچ واز ویری ریئر الحمدللہ. اور جتنا میں لے رہی تھی اس سے زیادہ مجھے فائدہ ہو گیا
الحمدللہ. بالکل، تو جو رسک آپ کی قسمت میں وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے، لیکن یہ کہ وہ تھوڑا وقتی طور پر امتحان ضرور ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں کیا قربان کر سکتے ہیں، کیا دے سکتے ہیں. تو چلیے، آج میرے خیال ہم نے کافی زیادہ باتیں کر لی ہیں. اور یہ ایک سوال ہے، اگر رشتہ دار کی کمائی حرام کی ہے تو کیا ان کا تحفہ قبول کر سکتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ مکمل حرام ہے جس میں کچھ حلال ہے ہی نہیں، اور ایک یہ ہے کہ دونوں مکس ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جو دونوں مکس ہوتے ہیں تو اس میں بیوی بچوں پہ جو خرچ ہوتا ہے یا رشتہ داروں پہ ہوتا ہے یا مہمانوں پر ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ حلال ہی کی طرف سے جائے گا، اور حرام کا ذمہ دار وہ خود ہے جو کمانے والا ہے. تو اس میں رخصت موجود ہے. لیکن اگر کوئی شخص اپنے تقوی کی وجہ سے اس کو تو نہ کرے، لیکن وہ چیز استعمال نہ کرے، کسی اور کو آگے دے دے یا کہیں چیریٹی میں دے دے، تو یہ بہرحال ایک افضل صورت ہوگی. یعنی شک والی چیزوں سے بچنا چاہیے، لیکن رخصت یا فتویٰ موجود ہے کہ ایسی چیز استعمال کی جا سکتی ہے، اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اسے استعمال کر بھی لے. چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی دفعہ ملاقات ہوگی. اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.